الرحمن الرحیم. ارشاد فرمایا کہ جب بھی اپنے مربی اور شیخ کی صحبت میں جاؤ تو طلب کی نیت سے جاؤ، اور مجلس میں جب بیٹھو تو اس کے لیے ادب یہ ہے کہ جب وہ کچھ کلام کریں تو پوری توجہ سے اس کو سنیں، اور جب وہ خاموش رہیں تو یہ ذکر اللہ میں مشغول رہیں. اگرچہ ذکر قلبی بھی اس وقت کافی ہے، مگر ذکر لسانی کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ ذکر قلبی میں اکثر غفلت پیش آ جاتی ہے اور یہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں. اور فرمایا ذکر قلبی کے دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے کسی نام کے الفاظ ذہن میں رہے، دوسرے یہ کہ محض تفکر یعنی اللہ کی رحمت، قدرت اور اس کے نعمتوں میں غور و فکر، یہ بھی دل کا ایک ذکر ہے. تو نیک آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، صحبت کے اثرات ملتے ہیں. لیکن جب ادب بھی ہو، ادب بھی ہو کہ کوئی وہ بات کریں تو خاموشی سے سنیں، نہ تو پھر ذکر میں مشغول رہیں اور دل ہی دل کے اندر اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتوں کا تصور، اس کا دھیان، اس سے اس مجلس کے پورے فوائد ملتے ہیں. فرمایا خشوع نماز کی روح ہے، نماز میں خشوع اور حضور قلبی. فرمایا کہ خشوع نماز کی روح ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. بدن سے روح نکل جائے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مردہ ہو جاتی ہے. وہ مردہ کہلاتا ہے، وہ انسان کہلاتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مردہ ہے، مردہ. تو نماز کے اندر خشوع روح کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو محض ایک عمل کا ڈھانچہ ہے، محض ایک عمل کا ڈھانچہ ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ صدیاں ہو گئی مرچوں کا ذائقہ نہیں بدلا، اب بھی وہ کڑوی ہوتی ہے. نمک کا ذائقہ نہیں بدلا، اب بھی اس کے اندر نمکین پنا ہوتا ہے. چینی کا ذائقہ نہیں بدلا، اب بھی اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے. صدیاں گزر گئی ہیں، آگ کے اندر تپش موجود ہے، برف کے ٹکڑے میں آج بھی ٹھنڈک موجود ہے. کوئی کہہ رہی ہے زمانہ بہت بدل گیا، اب انگارے کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے اور باف کے ٹکڑے کے اندر بڑی تپش ہوتی ہے. آپ کہیں گے میری صدیاں گزر گئی، ان چیزوں کی تاثیر نہیں گئی. اللہ نے اپنے کلام میں نماز کی ایک تاثیر بتائی کہ جہاں نماز ہوتی ہے وہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی. کوئی شخص نماز پڑھتا ہو اور کسی کوتاہی میں مشغول ہے اور کسی کوتاہی کے اندر مبتلا ہے تو حضور فرمایا کرتے کوئی بات نہیں، ان قریب اسے نماز اس کوتاہی سے روک دے. نماز میں یہ تاثیر موجود ہے، نماز میں یہ طاقت موجود ہے. لیکن اگر میں کئی سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں اور میری بری عادت نہیں گئی اب تک، اور لگا بندہ وہ گند گنا میرے سے نہیں چھوٹ رہا، بدنظری ہے، غیبت ہے، بدگمانی ہے، گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو میری نماز میں کمی ہے. نماز کی تاثیر تو آج بھی ہے، لیکن میری نماز تو ہو روح کے ساتھ. نماز تو ہو روح کے ساتھ. اگر نماز اپنی روح کے ساتھ ہوگی تو اس کی یہ تاثیر یقینی ہے کہ وہاں گناہ چھوٹنے لگے، وہاں گناہ چھوٹنے لگ جائیں گے، وہاں گناہ نہیں رہیں گے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، گناہ کی نماز کی تاثیر ہے. لیکن نماز روح کے ساتھ ہو، خشوع کے ساتھ، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. ایک تو نا کہ نماز خشوع کے ساتھ نہیں ہے، اور ایک یہ کہ میرے عزیز و سچی پات دیکھا ہے، ہمیں خشوع سے پڑھنے کی نیت بھی نہیں ہوتی، اہتمام بھی نہیں ہوتا. یعنی ہم سالہ سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے نماز کو روح کے ساتھ پڑھنا ہے.
اہتمام ہی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اہتمام نہ کریں اور اللہ نہ دے, ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں اہتمام ہے وہاں دیکھو نا کتنی تبدیلی آ گئی ہے, ہر چیز میں بہتری آئی ہے. جہاں اہتمام ہے ہر چیز میں بہتری آئی ہے. ٹین کے چادروں کے نیچے رہتے تھے اور ماشاءاللہ آج کر کیسے, سینکڑوں پہ زندگی گزرتی تھی, آج ماشاءاللہ گاڑیاں کیسی, دسترخوان پہ چٹنی ہوا کرتی تھی, اب کھانے کیسے. اہتمام ہوا نا بھائی, اہتمام ہوا تو بہتری آ گئی. تو میری نماز میں اگر اہتمام ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہتری نہیں آ سکتی, کوئی غیر اختیاری چیز نہیں ہے. تھوڑا سا آگے ذرا جھوٹے, ذرا جاؤ آگے جا بیٹھے, تھوڑا سا آگے آگے. تو جہاں اہتمام ہے وہاں بہتری ہے, جہاں اہتمام ہے وہاں بہتری. اگر اہتمام نہیں ہے تو نماز پھر ایسی ہے, 20 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے. ٹھیک ہے, تو اہتمام کی بات ہے. اگر ہم اہتمام کر لیں کہ اللہ ہمیں نماز خشوع والی نصیب فرما دے تو انشاءاللہ آج کے مقابلے میں وہ نماز بہت بہتر ہو جائے گی, بہت بہتر ہو جائے گی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, ایمان والے کامیاب ہیں. لیکن کامیاب ایمان والوں کی پہلی خوبی کیا ہے؟ ان کی نمازوں میں روح ہے, ان کی نمازوں میں روح ہے, خشوع ہے, اللہ کا دھیان نصیب ہے. ممکن ہے کہ پوری نماز میں یہ کیفیت اتنی جلدی نہ ملے, لیکن ہم اگر اہتمام کریں گے تو ایک رکعت تو مل جائے گی یار, ایک سجدہ تو مل جائے گا بھائی. ہمارے پاس تو بس اوقات پوری نماز میں ایک رکن بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اللہ کا دھیان نصیب ہو, ایک رکن بھی. قیام کیسے کیا, رکوع کیسے کیا, سجدہ کیسے کیا, تحیات کیسے کیا, کچھ نہیں پتا ہوتا, بٹن دبایا اور چل رہا ہے. تو نماز بہت بڑی چیز ہے, لیکن اس کی روح ہے خشوع, خشوع, اللہ کا دھیان اللہ میں نصیب فرما دے بھائی. بھائی اہتمام ہوگا, تھوڑی سی کوشش کریں گے, اللہ سے مانگیں گے, انشاءاللہ آج کے مقابلے میں آئندہ آنے والی نمازیں بہت بہتر ہو سکتی, بہت بہتر ہو سکتی. اور ہم کتنی احادیث سن چکے ہیں کہ سب سے پہلا سوال قبر میں نماز کے بارے میں. ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کیا ہے؟ کیوں؟ نماز سے پوری زندگی میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے دین قبول کرنے کی. جیسے زمین ہوتی ہے, ہل چلایا جاتا ہے, نرم کیا جاتی ہے, پانی لگایا جاتا ہے, کھاد. کیوں؟ کہ وہ کاشت کے قابل ہو جائے. نماز وہ چیز ہے جو دل کی دنیا کو پورے دین پہ آنے کے لیے سازگار بنا دیتی, آدمی کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتی, استعداد پیدا کر دیتی پورے دین پہ آنے کے لیے. لیکن اگر وہ نماز ہی مزے کی نہیں ہے تو پھر ساری زندگی اس نماز پہ رہے گا, آگے نہیں نکلے گا. یہ نہ اس کے معاملات بدلیں گے, نہ اس کی معاشرت بدلے گی, پھر نہیں رہ گئے. اگر نماز نہیں ٹھیک نا اور روح نہیں ہے تو ساری زندگی نماز پہ رہے گا. یہ نہ اس کے معاملات ٹھیک ہوں گے, نہ اس کی معاشرت ٹھیک ہوگی. نہ یہ اپنے معاملات سے مسلمان نظر آئے گا, نہ اپنی معاشرے سے مسلمان نظر آئے گا. نماز ہے سبحان اللہ, اپنی روح کے ساتھ تو ہر چیز میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو فرمانے لگے کہ خشوع نماز کی روح ہے, خشوع نماز کی روح ہے. تجربہ شاہد ہے, اگر اس کی کوشش کر لی جائے تو انشاءاللہ یہ چیز نصیب ہو جائے گی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ نماز میں زبان سے ادا کرتا ہے وہ محض یاد سے پڑھتا نہ چلا جائے بلکہ ایک ایک لفظ پر اس طرح دھیان لگائے جیسے کہ کچا حافظ الفاظ کو سوچ سوچ کے پڑھتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی الفاظ پڑھے نا دھیان سے پڑھے, ان کی طرف توجہ کر لیں. سنتوں میں نفلوں میں جو الفاظ پڑھ, کم از کم ترجمہ تو آتا ہی ہونا چاہیے بھائی. سبحان ربی الاعلی کیا کہہ رہا, سبحان ربی العظیم کیا کہہ رہا, ربنا لک الحمد کیا کہہ رہا, الحمدللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے. تو ہر لفظ اپنے ارادے سے نکالے اور جب اس کے ارادے کی طرف توجہ ہوگی تو دماغ کسی اور طرف نہیں ہوگا. ایک صورت تو یہ. دوسری صورت یہ کہ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں, یہ بھی نہیں سن رہا لیکن میرے کان سن رہا, تو اتنا پڑھے کہ اپنے کانوں کو سنا سکے. اب اپنے ارادے سے پڑھنا اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں تو فوراً زبان پہ ویسے قل ہو اللہ آ جاتی, انہا آ جاتی. تو تھوڑی سی لمبی صورتیں پڑھ لیں, لمبی پڑھے گا تو ذریعہ دھیان جائے گا. سجدے میں تین مرتبہ تسبیح پڑھتے نا اس کو پانچ مرتبہ کرتے ہیں, اس کو سات مرتبہ کرتے ہیں, دیکھو کیا ہوتا ہے. دھیان ہو جائے گا نا, کیونکہ وہ تو روٹین ہے نا. تین مرتبہ کہہ لیا کھڑا ہو گیا, تین مرتبہ کہہ لیا, اس کو اندر دھیان لیا سجدے میں, پانچ مرتبہ کہہ لے, سات مرتبہ کہہ لے. سچ کہہ رہا ہوں, نماز ہی ٹھیک ہو جائے نا میری زندگی کے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نماز ہی ٹھیک ہو جائے, لیکن اہتمام ہو کہ میں نے نماز ٹھیک کرنی ہے, اس کو اس کے اندر روح زندہ کرنی ہے. نماز میں استغراق یہ کیفیت مطلوب نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی خبر ہی نہ ہو, ایسا نہیں ہوتا. خشوع مطلوب ہے, استغراق نہیں کہ بالکل دائیں بائیں کی خبر ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا ہے کہ بچے رو رہے تھے, آواز آئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز مختصر فرما دی, استغراق نہیں تھا. لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف دھیان ہے, ارادے سے پڑھ رہا ہے, توجہ سے پڑھ رہا ہے, تو انشاءاللہ اگر یہ کیفیت کا اہتمام ہوگا تو نماز بڑھیا ہوتی چلی جائے گی. اور یہ خشوع کوئی ایسی چیز نہیں جو اختیار میں نہ ہو, اختیاری چیز. اب یقین جانیے اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں کہ مجھے نماز خشوع والی چاہیے, اور نماز سے پہلے تھوڑا سا دھیان کر لیں کہ اے اللہ مجھے خشوع والی نماز نصیب فرما دے, اور پھر پوری نماز میں اس کا تھوڑا بہت اہتمام کر لیں, انشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں نماز بہت وزنی ہو جائے گی, بہت وزنی ہو جائے گی. بس اتنا کر لے کہ جو الفاظ کہہ رہا ہے دھیان سے کہے, ان کو کانوں سے سنیں. فرمایا ذکر اللہ اور نوافل اور عبادت میں خاص لذت ہے, جو دنیا کی ساری لذتوں سے بالاتر ہے. فرمایا ذکر اللہ اور نوافل اور عبادت میں خاص لذت ہے جو دنیا کی ساری لذتوں سے فائق ہے، مگر مبتدی کو اس لذت اور حلاوت کی فکر میں نہ رہنا چاہیے، کیونکہ اعمال دین مبتدی کے لیے دوا کا حکم رکھتے ہیں، دواؤں میں مزہ اور لذت کہاں. سبحان اللہ، یعنی ابتدا میں تو ہم جیسوں کے لیے یہ نوافل، یہ ذکر، یہ دوا ہے. دوا میں تو لذت نہیں ہوتی نا، ایک وقت کے بعد جا کر، ٹھیک ہے نا، وہ غذا بنتی ہے، اور جب غذا بنتی تو پھر لذت شروع ہو جاتی. ابھی تمہیں دوا کی ضرورت بھی ہے. آپ کہیں گے ہمیں میں اتنے عرصے سے نفل پڑھ رہا ہوں، تو بتاؤ میاں کوئی ایک نماز ایسی بتا دو اول تا آخر تمہارے خوشو نصیب ہو، تو بتاؤ کتنی دوا کی ضرورت، کتنی دوا کی ضرورت. تو ہم جیسوں کے لیے تو دوا ہی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں رہنی چاہیے کہ حلاوت کیوں نہیں آ رہی، لذت کیوں نہیں آ رہی، مزہ کیوں نہیں آ رہا. ہمیں تو بس دوام ہی چاہیے، اللہ کرے دوام نصیب ہو جائے. ہاں دوام نصیب ہو جائے، اس میں ناغہ نہ ہو، اپنے نوافل جو مقرر کیے ہیں اس میں ناغہ نہ ہو، اپنی جو تلاوت طے کی ہے اس میں ناغہ نہ ہو، اپنی جو تسبیحات طے کی ہیں اس میں کوتاہی نہ ہو. بس ہمیں جو دوام چاہیے، باقی ہے صحیح لذت اس میں، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. فرمانے لگے لذت ہے، حلاوت ہے، اور دنیا کی ساری لذتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں. یہ بات تو ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایمان کی بھی حلاوت ہوتی ہے، اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے. جیسے قورمے کا اپنا مزہ ہے، دودھ کا اپنا مزہ ہے، بریانی کا اپنا مزہ ہے، مٹھاس کا اپنا مزہ ہے، ایسے فرمایا ایمان کا بھی اپنا مزہ ہے. ذائقہ طعم الایمان، ایمان کا بھی ذائقہ ہے، مزہ تو ہے. لیکن ہم جیسوں کے لیے تو دوا ہے، دوا میں تو لذت نہیں ہوتی نا بھائی، دوا کے اندر تو بس پابندی ہوتی ہے، پابندی سے کھاتے رہو، پابندی سے کھاتے رہو. فرمایا اللہ کے ذکر میں، نوافل میں، عبادات میں ایک خاص لذت ہے جو دنیا کی ساری لذتوں سے فائق ہے، مگر مبتدی کو اس لذت اور حلاوت کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اعمال دین مبتدی کے لیے دوا کا حکم رکھتے ہیں، دواؤں میں مزہ لذت کہاں. البتہ جب یہ غذا بنتے ہیں پھر لذیذ بنتے ہیں، اس کے بغیر چین نہیں آتا. کتنے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے ہاں سال سال تہجد نہیں چھوٹتے، ان کو میٹھی نیند سے زیادہ تہجد کے مزے میں مزہ زیادہ تھا، لذت زیادہ آتی ہے، تو ان کی تو غذا بن گئی نا. ان کے لیے اٹھنا بھی آسان، اس کی لذت لینا بھی آسان، غذا جو بن گئی. سال سال سے کھانا کھا رہا ہے نا بھائی، مزہ آتا ہے. تو جب یہ نفلی عبادات غذا بن جائیں گی پھر لذت بڑھ جائے گی، پھر مزہ آئے گا. پھر فرمایا لوگ اس راستے میں مزے کے طالب ہیں، حالانکہ یہاں تو لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، پہلے تو کڑوی کڑوی دوائیں کھانی پڑتی ہیں، مجاہدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ عمل پہ دوام کوئی چھوٹا مجاہدہ نہیں ہے، کبھی کر لینا کبھی چھوڑ دینا یہ تو آسان ہے، لیکن مسلسل کرتے رہنا بڑا مجاہدہ ہے، بڑا مجاہدہ ہے بھائی. جب تک اس منزل سے نہ گزر جائیں لذت اور حلاوت حاصل نہیں ہوتی، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، دوام کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے منافی چیزوں سے پرہیز کرنی پڑتی ہے، گناہوں سے اس کے منافی چیزوں سے پرہیز کرنی پڑتی ہے تاکہ دوا کا اپنا اثر ہو، تا تاکہ دوا کا اپنا اثر تب ہوتا ہے نا جب پرہیز بھی ہوتی ہے. پرہیز کرو گے, دوام اختیار کرو گے, پھر انشاءاللہ یہ غذا بنے گی, پھر لذت بھی آئے گی, حلاوت بھی آئے گی. اگر پرہیز نہیں ہے تو دوا ہی کھاتے رہیں گے. پرہیز بھی ضروری ہے. فرمایا اہل معصیت سے بغض بھی ضروری ہے اور اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا بھی ضروری. دونوں کو کس طرح جمع کریں؟ سبحان اللہ. گنہگار سے بغض بھی ضروری لیکن اپنے کو کم تر سمجھنا بھی ضروری. سبحان اللہ, بڑا مشکل کام ہے. بعض اوقات کسی کو گناہ میں دیکھ کر تکبر کا انداز, تکبرانہ لہجہ, تکبرانہ گفتگو, یہ بھی خطرے کی بات ہے. اور بغض بھی ضروری ہے تاکہ ہمیشہ اس گناہ سے بچنا آسان رہے. اس پر حضرت نے فرمایا, سوال کیا گیا معصیت اور گناہوں, بغض اور نفرت اور اہل مسیح سے اجتناب اور قدرت ہونے کی صورت میں ان کو سزا دینا بھی واجب ہے. توازو بھی ضروری ہے جس کا حاصل یہ ہے دونوں چیزوں میں کھلا ہوا تضاد ہے. ان کو کس طرح جمع کیا جائے؟ اس پر فرمایا, جس شخص کو کسی گناہ کی بنا پر سزا دے رہا ہے یا اسے قطع تعلق کر رہا ہے, اس کی مثال ایسی سمجھنے کی ہے جیسے کسی شہزادے سے کوئی جرم صادر ہوا ہو اور سرکاری حکم ہو کہ اس کو سزا دینے ہیں. سزا دینے والے عموماً جلاد ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, خصوصاً شہزادے کے مقابلے میں, مگر اس کے دل میں کبھی یہ وسوسہ بھی نہیں آتا کہ میں شہزادے سے افضل اور برتر ہوں. اللہ اکبر, شہزادے سے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, آرڈر ہو گیا اس کو سزا دے دو. سزا دینے والا کون ہے؟ جلاد. جلاد کو کبھی یہ خیال نہیں آتا سزا دیتے ہوئے کہ میں اس سے افضل ہوں. لیکن اس برائی سے نفرت ضرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اگر میں یہ برائی کرتا تو مجھے بھی آج چوڑے لگ رہے ہوتے, لیکن اپنے آپ کو اس سے بالا تر نہیں سمجھتا. مگر اس کے دل میں کبھی بھی یہ وسوسہ بھی نہیں آتا کہ میں شہزادے سے افضل اور برتر ہوں, اس کو کوڑے لگا رہا ہوں. یہی مثال ہر مصلح اور احکام شرعیہ کی تنفیذ کرنے والے کو اپنی لیے سمجھنی چاہیے. کسی گنہگار سے اجتناب کر رہا ہے یہ سمجھ کے کرے کہ میں اللہ کی طرف سے اس پر مامور ہوں, اس سے خصوصی تعلق نہ رکھوں, لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مجھ سے افضل اور برتر ہو, تو میں اللہ کے حکم کے وجہ سے اسے بول رکھ رہا ہوں, اللہ کا حکم ہے, لیکن میں اس سے بڑا تر نہیں ہوں, ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑا تر ہو, زیادہ نیک ہوں کسی نیکی کی وجہ سے, کسی اچھائی کی وجہ سے, کسی اچھی عادت کی وجہ سے. اس کا کوئی عمل ایسا مقبول ہو اس کو مجھ سے بڑھا دے, یا میرا کوئی عمل خدا نہ خواستہ ایسا برا ہو جو مجھے اس سے گرا دے. اللہ, اب میری نظر میں ایک چیز اس کی برائی آئی ہے, میں اس سے اس لیے بچ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے, اور اس لیے اجتناب کر رہا ہوں اس شخص سے کہ اللہ کا حکم ہے, بس. باقی خلوت میں کون سی اچھی عادت اس کے اندر ہو, اور میرے اندر کون سی ایسی کوتاہی ایسی ہو کہ وہ مجھ سے بالا تر ہو اور میں اس سے گرا ہوا ہوں. تو اہل معصیت سے بغض بھی ضروری ہے اور اپنے آپ کو کم تر سمجھنا بھی بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزو, حفاظت اسی میں ہے, باطن کی حفاظت اسی میں ہے, ورنہ نیکی کا غرور تباہ کر دیتا ہے, ورنہ نیکی کا غرور تباہ کر دیتا ہے. کچھ نیکی کر لی اب دوسروں کی حقارت اس کے سامنے, دوسروں کی برائی اس کے سامنے, تو بروں سے اجتناب بھی ضروری، لیکن اپنی حالت پر بھی نظر ہو کہ میرا کوئی ایسا جرم ہو جو مجھے اس سے بھی گرا دے، کیا پتا. اس طرح توازو بھی پوری قائم رہتی ہے، اور اہل فسق اور فجور سے جو معاملہ شریع کیا جاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ رہتا ہے. اس کا دوسرا عنوان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغض اور نفرت اور قطع تعلق دراصل فساق اور فجار کے اعمال سے ہے، خود اس کی ذات سے نہیں. کہ جب تک فسق اور فجور اس کے پاس ہے ہم اس سے اجتناب کر رہے ہیں، جس دن اس نے توبہ کر لی وہ ہمارا پیارا بھائی ہے. تو دونوں انداز سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یاد آیا حضرت نے ایک موقع پہ کسی کالج میں اپنا واعظ ہونے کا ذکر فرمایا، اور یہ کہ واعظ کے بعد ایک نو تعلیم یافتہ صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں نے سنا ہے کہ آپ کو انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں سے بڑی نفرت ہے. تو حضرت نے جواب دیا، ان سے تو نہیں، ہاں ان کے بعد اعمال سے ضرور نفرت ہے، تعلیم یافتہ لوگوں سے تو نفرت نہیں. یہ صاحب کہنے لگے، وہ اعمال کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا، سب کا کوئی ایک عمل نہیں، ہر شخص کے اعمال اور احوال مختلف ہیں، میں ان کے احکام بھی مختلف ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ان سے یہ معلوم ہوا، کوئی کتنا ہی برا اور فاسق اور فاجر آدمی ہو، اس کی ذات سے نفرت مقصود شرعی نہیں، بلکہ اس کے ناجائز عمل سے بغض اور نفرت مقصود ہے. اصل چیز تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما. شیطان کے بڑے مکر و فریب ہیں، اور اس کے پاس ہر ایک کے لیے مختلف جال ہے. دینداروں کے لیے الگ ہیں، دین سے دور والوں کے لیے الگ ہیں، اچھے صحبت اور مجلس میں آنے والوں کے لیے الگ ہیں. ہاں بڑے خفیہ تدبیر ہے اس کی، یہ سمجھتا ہے تو بڑی بزرگی ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کو تکبر میں مبتلا کر رہا ہوگا، نیکی کے غرور میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا باطن تباہ ہو رہا ہوتا ہے. غرور تو غرور ہے نا بھائی، تکبر تو تکبر ہے، چاہے وہ مال سے آئے، چاہے وہ حسن سے آئے، چاہے وہ عہدے اور منصب سے آئے، چاہے وہ نیکی سے آئے، برا تو برا ہے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے میری آنکھ میں چھوٹا کر دے. اللہ کے نبی کی دعا ہے. توازو توازو. تو اللہ ہمیں نصیب فرما دے، دین کی سمجھ نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ اپنے فضل سے آج قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا ظاہر بھی اپنی پسند کا فرما، باطن بھی اپنی پسند کا فرما. اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان والی صفات نصیب فرما، ایمان والے اعمال نصیب فرما، بڑھیا نماز نصیب فرما، خشوع نصیب فرما، دھیان نصیب فرما، مولا کریم نماز کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، وہ صفات نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو، ہم سبھی کو ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہر آنے والا دن اپنی دین کے لیے اور اپنی رضا والا نصیب فرما، بڑھیا نصیب فرما. ہماری زندگی ہماری صلاحیتیں اپنی دین کی حفاظت اشاعت کے لیے قبول فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی تعلیم کے تربیت کے جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے طریقہ سلیقہ توفیق نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین کا داعی دین کا خادم بنا. اے اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.